السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ نمل آیت نمبر 1. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اس سورت کی طرف آنے سے پہلے ایک دو الفاظ پچھلے سورت کے رہ گئے تھے، وہ دیکھ لیتے ہیں. روٹ ورڈ رئین تو ہم پڑھ چکے تھے، مشہون بھی ہم پڑھ چکے تھے سورہ شعرا میں آیت نمبر 119 میں. پھر 128 میں رئین کا لفظ تھا، اونچی جگہ کو کہتے ہیں، را یا عین اس کا روٹ ورڈ تھا. فارحین فرح یعنی دو چشمے والا ہا جیسا ہوتا ہے، اس کے معنی بھی وہی ہوتے ہیں. خوش ہونا، اکڑنا، ماہر ہونا، سبق ہونا، یعنی اپنے ہنر اور فن کے کمال پر خوش ہونا، اترانا اور فخر کرنا، اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. القالین 168 آیت میں لفظ آیا تھا، قاف لام یا اس کا روٹ ورڈ ہے، بیزار ہوں. اور اس کے جو لغوی معنی آتے ہیں، شدت بغض، کسی سے ناراضگی کی بنا پر بیزار ہونا. اسی طرح سے یہیمون کا لفظ آیا تھا آیت نمبر 225 میں سورہ شعرا کے، ہا یا میم اس کا روٹ ورڈ ہے، مجنونانہ کیفیت سے پھرنا، عاشق قسم کے لوگوں کی آوارگی یا آوارہ پھرنا. تو ہم نے اس کا لفظ کا مطلب پڑھا تھا نا، یہی مون سر مارتے پھرتے ہیں، یعنی جو شاعروں کے بارے میں آتا ہے جو ایمان سے خالی ہوتے ہیں. تو بہرحال یہ دو تین الفاظ تھے جن کے روٹ ورڈز پچھلی دفعہ رہ گئے تھے، اسے آپ نوٹ کر لیں. سورہ نمل، سورہ نمل مکی سورت ہے، 93 آیات ہیں، اور یہ بھی اسی دور کی نازل کردہ ہے جس زمانے میں سورہ شعرا نازل ہوئی تھی، یعنی وہی نبوت کا درمیانی حصہ، یعنی نبوت کے چوتھے یا پانچویں سال اس دوران میں. اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ 6 سے لے کر 10 نبوت تک میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہیں. اور یہ وہ صورت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ساحر ہونے کا الزام لگایا جا رہا تھا، یہ وہ دور تھا. اس صورت کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں مثبت پہلو کی طرف روشنی ڈالی گئی ہے. پچھلی صورت میں ہم نے موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ پڑھا تھا کہ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا، اور جتنے بھی انبیاء آئے ان سب نے، ان کی قوموں نے انبیاء اکرام کو جھٹلایا اور ان کی دعوت کو نہ مانا. لیکن یہاں پر ہم ملکہ سبا کا واقعہ پڑھیں گے جس نے مثبت رویہ اختیار کیا، جبکہ وہ ایک مشرک قوم سے تعلق رکھتی تھی، سورج کی پوجا کرتی تھی، لیکن اس نے الحمدللہ ہدایت کو قبول کیا اور اس کی بنا پر وہ ہدایت سے سرفراز ہوئی. اس سورت کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ مکی سورتوں میں سے اس سورت میں تینوں مضامین کا ذکر آ گیا ہے، توحید، رسالت اور آخرت، تینوں کو اس میں یکجا کر دیا گیا ہے. اور ایک اور بات، جسے جو بھی توسین میم یا توسین سے آیات شروع ہوتی ہیں حروف مقطعات میں، تو بعض مفسرین کا یہ خیال ہے کہ جب بھی تو سے شروع ہوتی ہیں صورتیں، اس میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ضرور آتا ہے. تو اس میں بھی ہم موسیٰ علیہ السلام کا ذکر پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، توسین، تلک آیات القرآن و کتاب مبین، ہدى و بشرى للمؤمنین، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. توسین، یہ آیات ہیں قرآن اور کتاب مبین کی، ہدایت اور بشارت ان ایمان لانے والوں کے لیے جو نماز قائم کرتے اور زکاة دیتے ہیں، اور پھر وہ ایسے لوگ ہیں جو آخرت پر پورا یقین رکھتے ہیں. یہاں پر قرآن کو کتاب مبین کہا گیا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں بعض اوقات قرآن کو کتاب مبین اور بعض اوقات کتاب حکیم، تو یہ کتاب کی جو جو خصوصیات ہو سکتی ہیں الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن ہی میں بیان کر دی ہیں. یہ قرآن ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو ہر ایک کے لیے ہے، جو واضح ہیں، جو سمجھ میں آنے والی ہیں، جس میں کوئی ایسی مشکل پیش نہیں آتی کہ جس کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہو سمجھنے میں اس کی بات کو، اس کا مدعا، اس کی دعوت کو سمجھنے میں. یہ اپنے سب احکامات، اپنی تعلیمات، اپنی ہدایت کو بالکل واضح طریقے سے بیان کرتی ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اور کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کنفیوژن کا شکار ہو. دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ یہ کتاب دراصل حق اور باطل کا فرق واضح طور پر کھول دیتی ہے. اور تیسرا مطلب یہ ہے کہ اس کتاب کا اللہ کی طرف سے ہونا بالکل واضح طور پر ظاہر ہے. جو بھی کوئی اسے آنکھیں کھول کر پڑھے گا, بغیر تعصب کے پڑھے گا, اس پر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں بلکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے. تو اس لحاظ سے یہ کتاب کتاب مبین ہے. تو یہ تو ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے. دوسرا یہ کہ اس میں جو کچھ بیان کیا جاتا ہے وہ بھی بالکل واضح ہے, اس میں کوئی پیچیدگی نہیں ہے کہ جو سمجھ میں نہ آ سکے. اور تیسری بات یہ کہ اور حق اور باطل سب کچھ بڑی وضاحت کے ساتھ یہ پیش کر دیتی کہ کیا حق ہے اور کیا باطل ہے. اب اس کتاب کی صفات بیان کرتے ہوئے یہاں پر یہ بھی بتایا گیا کہ یہ کتاب واضح تو ہے ہی ہے, لیکن ساتھ میں ہدوں و بشرا للمومنین, اسپیشلی خاص طور سے جو یہ ہدایت ثابت ہوتی ہے, خوشخبری ثابت ہوتی ہے, یہ ان لوگوں کے لیے بشارت ہے جو کہ مومن ہیں, جو ایمان لے آتے ہیں, وہ اس سے پھر بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں. تو گویا کہ یہ کتاب خود بخود ایک بشارت کے طور پہ ان کے سامنے آ جاتی ہے جو مومن ہوتے ہیں. تو جو لوگ غیب پر ایمان رکھتے ہیں, جو لوگ اللہ کو مانتے ہیں اور جو سمجھتے ہیں کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے, تو وہ لوگوں کے لیے یہ کتاب خاص طور سے ہدایت کا ذریعہ بن جاتی ہے. اسی لیے کہا گیا کہ ہدی و بشرا للمومنین. پھر ان لوگوں کی صفات بتائی گئی ہیں کہ الذین یقیمون الصلاۃ و یؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون. دیکھا جائے تو اسلام کی پوری بنیاد ہی عمارت دراصل اسی پر کھڑی ہے کہ انسان کو شکر بے مہار کی طرح آزاد اور تنہا نہیں چھوڑ دیا گیا, بلکہ اسے ایک قانون کے تحت, ایک اصول کے تحت اس کو باندھا گیا ہے, اس میں اس کو جکڑا گیا ہے. اگر انسان کو اسی طرح مادر پدر آزاد چھوڑ دیا جاتا تو پھر تو انسان جو چاہے کرتا, ظلم و ستم اور بربریت کا پھر وہ حال ہوتا کہ یہ دنیا قائم ہی نہیں رہ سکتی تھی. تو اسی طرح سے انسان کو ایک قانون کا, ایک اخلاق کا پابند کیا گیا ہے, اور خاص طور سے اس کتاب کو جو ماننے والے ہوتے ہیں ان کی زندگی تو ایسے اصولوں ہی کے گرد گھومتی ہے. وہ اس کتاب ہی سے ہدایت لیتے ہیں, اس کتاب ہی کے اصول کو فالو کرتے ہیں. تو سب سے پہلی جو چیز ہے ان کی وہ کیا ہے کہ وہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں, ایک اللہ کو مانتے ہیں. اور پھر اس ایمان کا مطلب کیا ہے کہ وہ صرف اللہ ہی کو نہیں مانتے بلکہ ساتھ میں اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کو بھی مانتے ہیں, ان پر بھی یقین رکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ تعلیمات پر بھی ایمان رکھتے ہیں, یعنی جو کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں, اور پھر آخرت کے دن پر بھی یقین رکھتے ہیں. پھر جو اس کا ثبوت پیش کرتے ہیں تو نماز سے ثبوت پیش کرتے ہیں. یہ جو دو شرائط ہیں قرآن میں مومن کے لیے, یعنی قرآن ہمیشہ جو تصویر پیش کرتا ہے مومن کی وہ یہ ہے کہ مومن کبھی بھی نماز اور زکوٰۃ سے پیچھے ہٹ ہی نہیں سکتا. اور زکوٰۃ اپنے لغوی معنی میں بھی آپ اس کو لے لیں اور اصطلاحی معنی میں بھی لے لیں کہ تزکیہ کرتے رہتے ہیں مومن, اپنے آپ کے اندر نیکیوں کی بڑھوتری کی فکر کرتے ہیں, اور جو کمی اور کجی ہے اس کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر نکال کر ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اپنا تزکیہ, اپنی ذات کا تزکیہ کرتے ہیں. اور اگر اس کو ہم اس کے اصطلاحی معنی میں لیں تو وہ ان کے مال میں ہر محروم اور حقدار کا حق ہوتا ہے. وہ ضرور جو فرائض ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے زکوٰۃ وہ بھی ادا کرتے ہیں, اور جو نفل صدقات ہیں وہ بھی وہ نکالتے رہتے ہیں, جس کی وجہ سے ان کا مال پیوریفائی ہوتا رہتا ہے, ان کے مال کا تزکیہ ہوتا ہے, اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں. یہ جو چیز ہے کہ آخرت کا یقین, یہ دراصل ایمان کا سب سے اہم پارٹ ہے, کیونکہ یہ جو عقیدہ ہے آخرت پر ایمان کا, یہی انسان کو ہر طرح کی بے راہ روی سے, ہر طرح کے ظلم سے, بربریت سے بچاتا ہے. اس کو فکر کھائی جاتی ہے کہ میرا آخرت میں کیا انجام ہوگا, ہمیشہ پھر وہ حق اور باطل میں, اور دنیا کے جو بھی اس کے سامنے مسائل آتے رہتے ہیں, یہ دو راستے آتے ہیں, وہ ضرور اس بات پر غور کرتا ہے اور سوچتا ہے کہ یہ کام میرے لیے آخرت کے لحاظ سے کس قدر فائدہ مند ہے. اس کا اخلاق, اس کا کردار بہتر سے بہتر ہوتا چلا جاتا ہے, کیونکہ وہ آخرت پر یقین رکھتا ہے. اور اس کے بارے میں, دنیا کے بارے میں بھاگ دوڑ کرنا, یا دنیا کے بارے میں بات چیت کرنا, یا دنیا کو اپنا مقصود اور محور بنانا, یہ اسے گراں گزرتا ہے. وہ دنیا میں رہتا تو ہے, وہ دنیا سے کٹ نہیں جاتا, وہ دنیا کو برتتا ہے, دنیا میں وقت گزارتا ہے, لیکن دنیا کو اپنا مقصود اور مطلوب نہیں بنا لیتا, کیونکہ اس کو آخرت کا یقین ہے کہ ایک دن مجھے اٹھ کر اللہ کے آگے جانا ہے. اور وہاں جو خسارہ ہوگا وہ اصل خسارہ ہے اور وہاں جو کامیابی ہوگی وہ اصل کامیابی ہے. تو یہی چیز یعنی ہم یوقنون آخرت پر وہ لوگ یقین رکھتے ہیں. تو یہ جو یقین ہے انسان کو بہت ساری چیزوں سے روکے رکھتا ہے, یعنی گناہوں سے اسے دور رکھتا ہے, اس کی آمدنی کیا ہے اس پر وہ غور و فکر کرنے کی دعوت دیتا ہے یہ یقین کہ مجھے ایک دن اللہ کے آگے کھڑے رہ کر جواب دینا ہے. تو جتنا آخرت پر یقین پختہ ہوگا اتنا زیادہ ایمان بڑھتا جائے گا, اتنا زیادہ انسان کی زندگی نیکیوں کی طرف بڑھتی چلی جائے گی, گناہوں سے وہ اتنا ہی دور ہوتا چلا جائے گا اور نیکیوں سے اتنا ہی قریب ہوتا چلا جائے گا اگر وہ اس کا آخرت پر یقین پختہ ہو. تو یہ چیز اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہمیں. آج آپ اپنے معاشرے میں دیکھ رہی ہوں گی نا, آپ اپنے ارد گرد ہی دیکھتی ہیں یا دیکھتی ہوں گی کہ اتنے آرام سے لوگ جھوٹ بول دیتے ہیں, اتنے آرام سے لوگ دھوکہ دے دیتے ہیں, اتنے آرام سے لوگ الزام لگا دیا, کسی کی غیبت کر دی. تو کیا چیز کی کمی ہے ان میں؟ اصل میں ان کے ذہن سے وہ بات نکل گئی ہے کہ آخرت میں ہمیں اللہ تعالیٰ کے آگے جواب دہی کرنی ہے. وہ زبان سے تو اقرار کرتے ہیں کہ ہم آخرت پر یقین رکھتے ہیں لیکن ان کا عمل بالکل اس سے اپوزٹ ہے. تو یہ آخرت کے عقیدے کو مزید پختہ کرنے کی ضرورت ہے کہ نہیں, ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے آگے جانا ہے, کھڑے ہونا ہے, اس کا حساب دینا ہے, لہٰذا ہم کو اپنی آخرت کے بارے میں سوچنا ہے. تو آخرت کا عقیدہ جتنا پختہ ہوگا اتنا ہی انسان کا ایمان کا لیول بھی بڑھتا جائے گا, وہ گناہوں سے بھی دور ہوتا چلا جائے گا اور نیکیوں میں مزید وہ ترقی کرتا چلا جائے گا. ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ زینا لہم اعمالہم فہم یعمہون. حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے ان کے لیے ہم نے ان کے کرتوتوں کو خوشنما بنا دیا ہے, اس لیے وہ بھٹکتے پھرتے ہیں. اب وہی والی بات ہے کہ ایک طرف تو مومن کا ذکر ہے اور دوسری طرف پھر ان لوگوں کا ذکر ہے جو ایمان نہیں لاتے. تو جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے ہم نے ان کے اعمال اور ان کے کرتوتوں کو خوشنما بنا دیا ہے. اب دیکھیں یہی چیز انسان کو لے ڈوبتی ہے کہ اچھا ہاں کس نے دیکھی آخرت, کل کی کل دیکھ لیں گے, بہت عمر پڑی ہے, پتہ نہیں کب قیامت آئے گی, کیا قیامت کی وجہ سے اور موت کی وجہ سے آج کی زندگی کو ہم مشکل میں ڈال دیں؟ نہیں, انجوائے کرو, یہی تو کھیلنے کودنے کے دن ہیں, یہی تو ہنسنے کھیلنے کے دن ہیں, خوب مزے کر لو. آخرت کس نے دیکھی, کل کس نے دیکھا, یہ ایسی باتیں, یہ تو اللہ تعالیٰ کو بھلا دینے والی باتیں ہیں کہ انسان کا اللہ تعالیٰ کی ذات پر کیا اس کا یقین نہیں ہے. تو وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے, زین لہم اعمالہم, خوشنما بنا دیے گئے ہیں ان کے اعمال ان کے لیے اور وہ بھٹکتے پھر رہے ہیں, ان کو کچھ ہوش و حواس نہیں ہے, سرگردہ ہیں. تو یہ جب انسان کا ایمان نہیں ہوتا آخرت پر تو اس کو اپنے دنیا کے سب کام بہت خوبصورت لگتے ہیں, وہ جو بھی کر رہا ہوتا ہے اس کو خود بخود وہ جج بن جاتا ہے اپنا کہ ہاں یہ تو وقت کا اور حالات کا تقاضا ہے, یہ تو ضروری ہے, زمانے کے ساتھ چلنا پڑتا ہے, یہ تو آج وقت کی ضرورت ہے, اگر یہ نہیں کریں گے تو جاب کیسے ملے گی, دنیا میں سروائیو کیسے کریں گے, بہت خوبصورت بہانوں سے اپنے آپ کو بہلاتا رہتا ہے انسان. تو یہ جو زین لہم اعمالہم کی نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی, یہ سنائی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے, بس اندھا دھند بھاگ رہے ہیں دنیاوی ترقی کے پیچھے, مادیت کے پیچھے, مادہ پرستی میں انسان اتنا زیادہ انوالو ہو گیا ہے اسے کچھ ہوش و حواس نہیں ہے. میرا وقت کہاں لگ رہا ہے, میری صلاحیتیں کہاں لگ رہی ہیں, میں کن کاموں کے لیے اپنا وقت لگا رہا ہوں, اپنی آخرت بنا رہا ہوں یا اپنی دنیا کو ہی بس سنوارنے میں لگا ہوا ہوں؟ تو ایسے لوگوں کے اعمال ان کے لیے خوبصورت بنا دیے جاتے ہیں, ان کو اپنی باتوں پر بہت خود بخود ہی یقین آتا چلا جاتا ہے کہ بس ہم جو کر رہے ہیں یا ہم جو کہہ رہے ہیں بس وہی صحیح ہے, باقی ساری دنیا بے وقوف ہے. تو جو لوگ آخرت سے منہ موڑ کر زندگی گزارتے ہیں پھر ان کی دنیا کی زندگی تو بہت خوبصورت ہو جاتی ہے اور وہ اپنے آپ کو جسٹیفائی بھی کرتے رہتے ہیں, وہ کبھی اپنی غلطی تسلیم نہیں کریں گے, یقین جانیے, وہ بلکہ جسٹیفائی کرتے رہیں گے, اپنے لیے دلیلیں فراہم کریں گے کہ نہیں ایسا تو ضروری تھا کرنا, اس کے بغیر تھوڑی چل سکتا ہے کام. تو کیا ہوا پھر؟ اولئک الذین لہم سوء العذاب وہم فی الآخرۃ ہم الاخسرون. یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے بری سزا ہے اور آخرت میں یہی سب سے زیادہ خسارے میں رہنے والے ہیں. اخسرون کا لفظ آیا ہے, پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ افعل التفضیل کا صیغہ ہے. یہ جو تفضیل ہوتی ہے یعنی جس میں کوئی اب گنجائش ہی باقی نہیں ہے، یعنی بالکل ایکسٹریم حد تک. اکثر خسارہ ہوتا ہے نقصان، لیکن اکثر بہت ہی زیادہ خسارہ، سب سے بڑھ کر خسارہ. تو یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قانون بنایا ہے کہ جو بھی کچھ تم نے دنیا میں کیا ہے اس کا اچھا یا برا انجام تو تمہیں دیکھنا پڑے گا. جیسے عمل کیے ہوں گے اس کا ویسا انجام تم وہاں پاؤ گے. تو یہ لوگ ہیں جو آخرت میں سب سے زیادہ خسارے میں رہنے والے ہیں. کون؟ جنہوں نے اصل جو زندگی کا مقصد سمجھا تھا صرف اس دنیا کو، اس دنیا ہی کے لیے وہ جیتے رہے اور اس دنیا ہی کے لیے وہ دنیا سے گئے، یعنی ان کی ساری تگ و دو صرف اور صرف اس دنیا کی حد تک محدود تھی. لہٰذا آخرت میں پھر وہ کیا ہوں گے؟ محروم ہوں گے. تو جب انسان آخرت کی زندگی کو نہیں مانتا ہے کہ موت کے بعد اٹھ کر اسے دوبارہ جواب دینا ہے، تو وہ مزید مادہ پرست ہوتا چلا جاتا ہے، مٹیریلسٹک ہوتا چلا جاتا ہے، سیلفش ہوتا چلا جاتا ہے. وہ سارا فوکس، اس کا سارا دھیان، اس کی ساری دلچسپیاں صرف اس دنیا سے رہ جاتی ہیں. وہ آخرت کے بارے میں کوئی غور و فکر نہیں کرتا کہ میرا کیا انجام ہونے والا ہے. اس کو دنیا کا عیش و آرام، یہ لذتیں بہت اچھی لگتی ہیں، اور نیکی کی باتوں کو وہ بس سرسری سر دیتا ہے کہ اس کی کیا ضرورت ہے. تو بہرحال یہاں پر آخرت کا یقین بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ یہ آخرت کا یقین ہی انسان کو ہر وہ برے عمل سے بچاتا ہے جس کا اس کو آخرت میں حساب دینا ہوگا. تو اپنے اندر آخرت پر یقین پیدا کرنے کی کوشش کریے اور سوال کریے اپنے دل سے، میں بھی آپ بھی، ہم سوال کریں کہ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ ہم بہت آزاد ہو کر زندگی گزار رہے ہیں؟ ہمارے ذہنوں سے، ہمارے دلوں سے وہ ڈر اور خوف چلا گیا ہے کہ اچھا قیامت ہونے والی ہے اور اللہ کے آگے ہم کو جواب دینا ہے، حساب دینا ہے. تو اسی لیے ایسے لوگوں کے لیے کیا کہا گیا کہ سب سے زیادہ خسارے میں رہنے والے یہ لوگ ہیں. کون لوگ؟ جنہوں نے آخرت کا یقین نہیں کیا تھا. وَإِنَّكَ لَتُلَقَّ الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بلا شبہ تم یہ قرآن ایک حکیم و علیم ہستی کی طرف سے پا رہے ہو. سبحان اللہ، یعنی یہ جو باتیں آپ ان کو پڑھ کر سنا رہے ہیں تو یہ کوئی باتیں ہوا میں نہیں کی جا رہی ہیں یا کہیں اور سے نہیں آ رہی ہیں، بلکہ یہ قرآن جو ان کو پڑھ کر سنایا جا رہا ہے یہ دراصل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلام ہے. اور کیسی ہے وہ ذات؟ حکیم ہے، علیم ہے، جو آپ کے اوپر یہ وحی کو القا کر رہی ہے. اور جس ذات کی طرف سے یہ قرآن نازل ہو رہا ہے وہ حکمت اور دانائی میں کامل ہے، جو اپنی مخلوق کے تعلق سے خیر خواہی کا ارادہ رکھتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پیدا کیا ہے. تو لہٰذا وہ چاہتا ہے کہ مخلوق بھی سیدھے راستے پر گامزن رہے. اللہ تعالیٰ کے سامنے ہر ایک کا، جو بھی انسان ہو یا سب کا، ماضی، حال اور مستقبل سب کچھ واضح ہے، کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو کلام بھیجا ہے سراسر یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت پر مبنی ہے، جس کی وجہ سے بندوں کی اصلاح ہو جائے اور بندے نیکی اور راستی کو پہنچ جائیں. اب یہاں سے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ شروع ہو رہا ہے. اذ قال موسیٰ لأہلہ انی آنست نارا سآتیکم منہا بخبر او آتیکم بشہاب قبس لعلکم تصطلون. انہیں اس وقت کا قصہ سناؤ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ مجھے ایک آگ سی نظر آئی ہے، میں ابھی یا تو وہاں سے کوئی خبر لے کر آتا ہوں یا کوئی انگارہ چن لاتا ہوں تاکہ تم لوگ گرم ہو سکو. موسیٰ علیہ السلام کا ذکر شروع ہو رہا ہے، اور ان کا یہ وہ والا واقعہ ہے کہ جب مدین میں انہوں نے وہ 10 سال کی مدت پوری کر لی تھی جو کہ ان کی شادی کے وقت ان کے بیوی کے والد نے ان سے لی تھی. تو جب وہ 10 سال کی مدت پوری کر کے واپس اپنے ملک جانا چاہ رہے تھے، مصر، تو یہ وہیں کا ذکر ہے. اب ہو سکتا ہے سردیوں کے دن ہو، جس کی بنا پر موسیٰ علیہ السلام نے سفر، رات کا سفر ہوگا، یعنی اب دن تمام ہوا ہوگا، رات کا آغاز ہوا ہوگا، سردی ہوگی، تو انہوں نے سوچا کہ میں کوئی انگارہ، کوئی ایسی آگ دیکھ کر آتا ہوں جس کی وجہ سے تم تاپ سکو. تو اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام گئے تھے آگ لینے کے لیے، لیکن پیغمبری مل گئی. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے چنتا ہے، اور اس میں بندے کا کوئی اختیار نہیں ہوتا، کیونکہ یہ وحی جو ہوتی ہے، نبیوں پر جو وحی کی جاتی ہے، یہ سراسر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فیصلے ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے چنتا ہے اپنی پیغمبری کے لیے. تو یہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ کوئی ٹھکانہ تلاش کرنے جا رہے تھے، کیونکہ یہ 8 یا 10 سال کی مدت گزار کر واپس اب مصر جانے والے تھے. اور یہ مدین کا علاقہ دراصل وہیں پر خلیج عقبہ کے کنارے عرب اور جزیرہ نما سینا کے ساحل پر واقع تھا. وہاں سے چل کر موسیٰ علیہ السلام جزیرہ نما سینا کے جنوبی حصے میں اس مقام پر پہنچے جو اب کوہ سینا اور جبل موسیٰ کہلاتا ہے. اور جب قرآن نزول ہو رہا تھا اس زمانے میں وہ تور کے نام سے مشہور تھا، اسی لیے جو واقعہ پیش آیا کوہ تور کے دامن میں پیش آیا جس کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور ویسے سورہ توحہ میں اس کی تفصیل گزر چکی ہے اور سورہ قصص میں بھی یہ آئے گی۔ موسیٰ علیہ السلام کے کلام سے جو بات پتہ چلتی ہے کہ ہو سکتا ہے جاڑے کا موسم ہو، کیونکہ انہوں نے کہا نا کہ کوئی انگارہ چن لاتا ہوں تاکہ تم لوگ گرم ہو سکو یا تاپ سکو۔ اس لیے انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ میں جا کر معلوم کرتا ہوں کہ یہ کون سی بستی ہے جہاں آگ چل رہی ہے، آگے کدھر کدھر راستے جاتے ہیں اور کون کون سی بستیاں قریب ہیں، یا ہو سکتا ہے کوئی اور مسافر وہاں پر ہو جس کی وجہ سے مجھے راستہ معلوم ہو جائے۔ یہ مقام جہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے جھاڑی میں آگ لگی ہوئی دیکھی تھی، یہ کوہ تور کے دامن میں سطح سمندر سے تقریباً 5000 فٹ کی بلندی پر واقع ہے، اور یہاں پر کسی عیسائی بادشاہ نے ایک کنیسہ بھی تعمیر کر دیا تھا اس واقعے کے بعد۔ فلما جاءها نودی ان بورک من فی النار من فی النار ومن حولها وسبحان اللہ رب العالمین یا موسیٰ انہ انا اللہ العزیز الحکیم۔ وہاں پہنچے تو ندا آئی کہ مبارک ہے وہ جو اس آگ میں ہے اور جو اس کے ماحول میں ہے، پاک ہے اللہ سبحانہ و تعالی سب جہان والوں کا پروردگار، اے موسیٰ یہ میں ہوں اللہ زبردست اور دانا۔ اب جب یہ آگ لینے کے لیے گئے موسیٰ علیہ السلام تو وہاں پر دیکھا کہ ایک عجیب سا منظر تھا۔ آگ نے ایک درخت کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا، لیکن درخت ویسے کا ویسا ہی سرسبز تھا، لہلہا رہا تھا۔ آس پاس کوئی انسان بھی نہیں تھا، نہ ہی وہاں سے کوئی دھواں اٹھ رہا تھا، اور اس وقت آس پاس کا جو علاقہ خطہ تھا وہ روشنی سے جگمگا رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام اسی حیرانی کے عالم میں کھڑے تھے کہ اس روشنی سے، یہ درخت میں سے ندا آئی، موسیٰ اپنے جوتے اتار لو، اس وقت تم توا کی مقدس وادی میں ہو اور تم یہاں پر بھولے سے نہیں پہنچے ہو بلکہ ٹھیک ہمارے اندازے کے مطابق پہنچے ہو، اور اس آگ میں اور اس کے ارد گرد جو بھی ہے سب مبارک ہے۔ یہ آگ، یہ درخت اور جو خود موسیٰ علیہ السلام وہاں کھڑے تھے، آس پاس جو بھی تھا سب وہ مبارک اور بابرکت ہے، اور اللہ کی ذات جو تمام جہانوں کا رب ہے ہر قسم کے جہات اور تشبیہات سے منزہ اور پاک ہے۔ تو اس منظر نے موسیٰ علیہ السلام کو اور اس آواز نے موسیٰ علیہ السلام کو اور حیرت میں ڈال دیا۔ پھر آواز آئی، موسیٰ میں اللہ ہوں، زبردست ہوں اور حکمت والا ہوں۔ اور یہاں پر جو سبحان اللہ کا لفظ آیا ہے وہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ایسا نہیں جو اس درخت میں یا آگ میں موجود ہو یا ان میں حلول کر آیا ہو، بس اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی ڈالی تھی، جیسے سورج کے سامنے شیشے رکھنے سے شیشے میں سے بھی روشنی اور اس کی شعائیں نظر آنے لگتا ہے۔ تو لہٰذا یہاں پر بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نعوذ باللہ وہ درخت میں اللہ تعالیٰ حلول کر گیا تھا یا پھر وہ روشنی میں اللہ تعالیٰ تھا، نہیں، ہم اس کی کوئی مثال نہیں پیش کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا تھا کہ وہ کیا کیفیت تھی اور کس طرح سے وہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آئی تھی کہ میں اللہ ہوں، ان اللہ۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی بار وحی آئی تو اس وقت اللہ کے رسول بھی بہت حیران تھے، فرشتہ آپ کے پاس آیا تھا نا اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر، لیکن یہاں پر کیا ہوا کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے خود موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا، کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا جیسے کہ کلام کیا جاتا ہے۔ تو بہت ایک جو معتزلہ فرقہ ہے انہوں نے اس کا انکار کیا ہے۔ اور یہاں پر جو ہم جانتے ہیں کہ جو نور تھا، روشنی تھی، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کوئی دیکھ نہیں سکتا وہ ایک حجاب میں، اور اس کا حجاب بھی کیا ہے، نور ہے۔ تو یہاں پر یہ اللہ تعالیٰ کے اپنے بندے سے ہم کلام ہونے کی ایک خاص شکل ہے، سورہ شورا میں بھی آتا ہے آیت نمبر 51 میں، او من ورا حجاب سے تعبیر کیا گیا ہے جس کو۔ تو ورا کا لفظ دراصل آگے پیچھے سب سمتوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حجاب میں رہ کر درخت کی طرف سے کلام کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ کا حجاب نور ہے، جیسے کہ پچھلی دفعہ آپ کو یاد ہوگا سورہ نور میں ہم نے پڑھا تھا وہ حدیث کا حصہ، حجابہ النور۔ تو گویا اس روشنی کے پار سے اللہ تعالیٰ نے خود موسیٰ علیہ السلام سے باتیں کی تھی، اسی لیے موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے۔ اور کچھ جو فرقے ہیں، معتزلہ، جہمیہ یا متصوفین، جہمیہ اور معتزلہ جو اللہ تعالیٰ کی صفات میں تنزیہ بیان کرتے ہیں، یعنی تنزیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز کا نہیں ہونا نہیں ثابت کر سکتے ہم، یعنی ایک تو وہ فرقہ ہے جو صفات کا انکار کر دیتا ہے، دوسرا فرقہ وہ ہے جو کہتے ہیں کہ صفات تو ہیں لیکن انسانوں کی جیسے صفات اللہ تعالیٰ میں نہیں ہو سکتی. نعوذ باللہ, یہ انسانوں کے جیسے بنا دینا ہوا اللہ تعالیٰ کو, اور اس کے باوجود بھی وہ اپنے آپ کو صحیح قرار دیتے ہیں. اور بعض جو متصوفین ہیں, صوفی حضرات, وہ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی آواز نہیں سنی بلکہ اس درخت میں اللہ تعالیٰ نے بات کرنے کی قوت پیدا کر دی تھی اور یہ آواز اسی درخت کی آواز تھی اور اس درخت سے نکل رہی تھی. تو یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ مطلب یعنی وہ درخت سے نکل رہی ہو آواز, بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی آواز تھی. اللہ تعالیٰ نے کلام کیا موسیٰ علیہ السلام سے جیسے کہ کلام کرنا چاہیے. یا پھر وہ لوگ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ, یعنی وہ جو حلول کا عقیدہ نکالتے ہیں کہ اللہ جو ہے فلاں اس میں حلول کر جاتا ہے, تو یہ سب چیزیں بالکل بیکار ہیں, اس کا کوئی صحیح عقیدے سے تعلق نہیں ہے. جیسے کہ منصور بن حلاج ایک شخص گزرا ہے, اس نے بھی یہ دعویٰ کیا تھا کہ انا الحق, یعنی نعوذ باللہ اس نے کہا تھا کہ مجھ میں اللہ تعالیٰ حلول کر گیا ہے, تو اس کو اسی وقت سب علماء نے فتویٰ دیا تھا کہ اس کو قتل کروا دیا جائے, کیونکہ ایسا کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ اس میں حلول کر گیا ہو. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز ہے کہ میں ہی اللہ ہوں جو کہ رب العالمین ہے اور زبردست بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے. وَأَلْقِ أَصْوَاكَ فَلَمَّا رَأَهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَى لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ. اپنی لاٹھی تو ذرا پھینکو. موسیٰ علیہ السلام نے جب لاٹھی پھینکی تو دیکھا کہ وہ یوں حرکت کر رہی ہے جیسے سانپ ہو. آپ پیٹھ پھیر کر جو بھاگے تو پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا. ہم نے کہا, موسیٰ ڈرو نہیں, میرے حضور رسول ڈرا نہیں کرتے. الا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. ڈرتا تو وہ ہے جس نے کوئی ظلم کیا ہو, پھر اگر اس نے بھی برائی کے بعد اپنے اعمال کو نیکی سے بدل لیا تو میں یقیناً بخشنے والا مہربان ہوں. وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي تِسْعِ آيَاتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ. اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں داخل کرو, وہ کسی مرض کے بغیر چمکتا ہوا نکلے گا. یہ دو معجزے ان نو معجزات میں کے تھے جو فرعون اور اس کی قوم کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے. بلا شبہ وہ بد کردار لوگ تھے. پھر جب ہمارے ایسے بصیرت افروز معجزے ان کے پاس پہنچے تو وہ کہنے لگے, یہ تو صاف جادو ہے. اس سے یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ نبیوں کو جب نبوت دی جاتی ہے تو ان کو پہلے سے اپنی نبوت کے بارے میں علم نہیں ہوتا کہ وہ نبی بننے والے ہیں, کیونکہ یہ آیت سے یہی روشنی پڑتی ہے. موسیٰ علیہ السلام کی جو لاٹھی تھی, جو عصا تھا, اس کا سانپ بن جانا یہ پہلی دفعہ ہوا تھا اور اسی مقام پر آپ کو یہ عطا کیا گیا تھا. یہ لاٹھی زمین پر پڑتے ہی اژدھا کی شکل کا بڑا سانپ بن گیا جس میں پھرتی پتلے سانپ کی سی تھی. دوسری کی پہلا موقع تھا, اس لیے موسیٰ علیہ السلام سانپ سے ڈر گئے. تیسرے یہ بھی معلوم ہو کہ اس وقت آپ کو معلوم ہو کہ آپ کو منصب رسالت آپ کے سپرد کیا جا رہا ہے, آپ کو اس سے پہلے اس کا علم نہیں تھا کہ آپ کو نبوت ہوگی, اور آپ کو ذمہ داری کا احساس تھا. اس کی بنا پر آپ کو تھوڑا سا اس کا بوجھ محسوس ہونے لگا یا خطرہ محسوس ہونے لگا, جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خود ایسا خوف لاحق ہوا تھا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تسلی دی اور فرمایا کہ رسول میرے حضور ڈرا نہیں کرتے. اور یہ جو دو معجزات تھے جو آپ کو دیے گئے, ایک آپ کی لاٹھی کا سانپ بن جانا اور دوسرے ہاتھ اپنے جیب میں ڈالیں اور جب نکالیں تو وہ چمکتا ہوا نکلے گا اور بغیر کسی تکلیف کے, مطلب یہ کوئی مرض نہیں تھا کہ برس وغیرہ, بلکہ وہ اس طرح سے ہاتھ چمکتا تھا بغیر کسی تکلیف کے, جیسے ایک روشنی کا حالہ سا بن جاتا ہے یا روشنی ہوتی ہو. اور پہلے جو نو واقعات کا ذکر ہے وہ پہلے بنی اسرائیل میں گزر چکے ہیں. تو یہاں پر ہو سکتا ہے کہ یہ جو بات کہی گئی ہے کہ میرے یہاں رسول ڈرا نہیں کرتے الا یہ کہ جس نے ظلم کیا ہو, اور پھر اگر ظلم کو اس نے برائی کے بعد اپنے اعمال کو نیکی سے بدل دیا تو اللہ تعالیٰ یقیناً بخشنے والا مہربان ہے, فإنی غفور رحیم. تو موسیٰ علیہ السلام سے بھی چونکہ ایک قصور سرزد ہو گیا تھا, ایک قبطی نادانستگی میں مارا گیا تھا, آپ نے جان بوجھ کر نہیں مارا تھا, اور اسی سے پھر وہاں سے وہ وہاں نکل پڑے تھے اور مدین کی جانب چلے گئے تھے. تو ہو سکتا ہے ان کو اپنا وہی قصور یاد آ رہا ہو جس کی بنا پر وہ ڈر رہے ہوں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جس نے اپنے عمل کو نیک عمل سے بدل لیا برائی کے بعد, تو بے شک اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے غفور الرحیم ہے. وجہدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، مگر جب ہماری کھلی کھلی نشانیاں ان لوگوں کے سامنے آئیں تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ انہوں نے سراسر ظلم اور غرور کی راہ سے ان نشانیوں کا انکار کیا، حالانکہ دل ان کے قائل ہو چکے تھے۔ اب دیکھ لو کہ ان مفسدوں کا انجام کیسا ہوا۔ یہاں پر موسیٰ علیہ السلام جب اس دعوت کو پیش کرنے کے لیے فرعون کے پاس گئے تو اسے یہ معلوم ہوتا ہے اب بیچ کا واقعہ یہاں پر چھوڑ دیا گیا ہے، اب آگے کا یہاں پر واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، اور پیچھے ہم وہ سارے تفصیل پڑھ چکے ہیں کہ جس طرح سے موسیٰ علیہ السلام گئے تھے فرعون کے دربار میں کیا کیا ہوئی باتیں۔ اب یہاں پر آگے کی بات بتائی گئی ہے کہ ان لوگوں نے وجہدو، جہدا ان لوگوں نے دراصل انکار کیا، تکذیب کی، جھٹلایا یا آرگیو کرتے رہے، رکاوٹ ڈالی ہر کام میں۔ تو یہاں پر کہا گیا کہ جو تکذیب ہے، یعنی ان لوگوں نے تکذیب کی، تو تکذیب کی بھی یعنی ایک ہوتا ہے کہ کسی کی تکذیب کر دینا، اور ایک ہوتا ہے کہ اس راہ میں ہر طرح سے روڑے اٹکانے کی کوشش کرنا، یعنی سامنے والا جو دعوت پیش کر رہا ہے کسی طور اس کی بات نہ ماننا، بلکہ اس کی دعوت کو نیچا دکھانے کے لیے یا اسے ختم کرنے کے لیے اپنی پوری کوشش صرف کر دینا۔ تو اسی لیے علماء کرام نے کہا ہے کہ ایمان اور کفر کی چار قسمیں ہیں، ایک یہ کہ دل بھی رسالت کی تصدیق کرے اور زبان سے بھی اقرار کرے، یہ صحیح اور خالص ایمان ہے۔ دوسرے یہ کہ دل بھی تکذیب کرے اور زبان بھی انکار کرے، یہ خالص کفر ہے۔ اور تیسرے یہ کہ دل تکذیب کرے، یعنی دل میں کفر ہو اور زبان سے ایمان کا اقرار کرے، یہ تو نفاق ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ چوتھی یہ کہ دل تصدیق کرے، یعنی جان تو گئے تھے، یعنی سمجھ گئے کہ حق ہے، لیکن زبان سے انکار کرے، یہ جہود ہے، یعنی دل ان کے اس حق کی طرف مائل ہو گئے تھے، ان کو یہ بات سمجھ میں آ گئی تھی کہ ہاں واقعی میں یہ اللہ کے رسول ہیں بھیجے ہوئے، جو کچھ بات کہہ رہے ہیں سچائی اور حقیقت پر مبنی ہے، لیکن اپنی ضد اور ہٹ دھرمی کی بنا پر ان کی زبان پر انکار ہی، بس انکار ہی کرتے رہے وہ لوگ۔ تو صرف پہلی قسم اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول اور پسندیدہ ہے، باقی تیسری اور چوتھی قسم بھی کفر میں شامل ہے، لیکن بدترین قسم کا کفر ہے، اور ایسے کافروں کو، یعنی ایسے لوگ عام کافروں سے زیادہ عذاب اور سزا کے مستحق ہوتے ہیں، کیونکہ یہ دونوں اپنی دلی کیفیت کے خلاف گواہی دیتے ہیں، یعنی ان کا دل مان چکا ہوتا ہے۔ جیسے ہم سب جانتے ہیں ابو جہل، وہ جان گیا تھا کہ حق کیا ہے، لیکن صرف ضد اور ہٹ دھرمی کی بنا پر ایمان نہیں لایا۔ تو یہ سب سے خطرناک اور سب سے زیادہ شدت والی قسم ہے، یعنی کفر کی۔ تو لہٰذا بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ آپس میں ہم لوگ بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ بات ٹھیک ہے، چلیں وہ یہ ایسی کوئی بات نہ ہو، دین کی بات نہ ہو، لیکن بات سمجھ میں آ جاتی ہے سامنے والے کی، جو بات کی جا رہی ہے حق ہے اور ہم جو کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے، لیکن مان کر نہیں دیتے، زبان سے اقرار نہیں کرتے، کیوں؟ کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ اچھا یہ تو ہماری شکست ہو جائے گی، اس بنا پر نہیں مانتے ہیں۔ تو یہ چیز مناسب نہیں ہے، درست نہیں ہے، اس کو ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہے۔ تو لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ جب اس کے حق سمجھ میں آ جائے، جب اس کا دل گواہی دے دے، تو پھر وہ زبان سے بھی اقرار کر لے، اس کو مان لے، تاکہ اس سزا سے بچ جائے، اس انجام سے بچ جائے جو پھر آخرت میں ایسے لوگوں کے ساتھ پیش آنے والا ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلك آيات القرآن وكتاب مبين، هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون، إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون، أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون، وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين